بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم صاحبان ایمان جس ذات والا صفات اور جس مقدس اور نورانی شخصیت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے انہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اور وہ شخصیت جو ہماری شناخت جن سے ہے ہماری پہچان جن سے ہے دنیا میں اگر ہم جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں تو اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی نام سے ہماری شناخت اور ہماری پہچان ہے اور ہمیں اس بات پہ افتخار ہے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہم یعصب الدین والمسلمین کے ماننے والے ہیں ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں ہم قائد غر محجلین کے ماننے والے ہیں ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ایک مفسر قرآن کے ماننے والے ہیں اور وارث مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں وصی رسول کے ماننے والے ہیں اخ الرسول کے ماننے والے ہیں حامی دین کے ماننے والے ہیں حامی رسول کے ماننے والے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم عین اللہ کے ماننے والے ہیں ہم وجہ اللہ کے ماننے والے ہیں ہم لسان اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں صلوات پڑھے محمد کیا اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے عظیم ترین کتاب قرآن مجید کو قرار دیا ہے کہ یہ کتاب توریت سے افضل ہے زبور سے افضل ہے انجیل سے افضل ہے یہ تمام صحف آسمانی سے افضل ہے جتنے صحیفے نازل کیے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان سب سے عظیم ترین جو صحیفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا سب سے عظیم صحیفہ بنا کے نازل کیا گیا جسے مہیمن کہا جاتا ہے تمام کتابوں پر جو کتاب فوقیت اور افضلیت رکھتی ہے وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا جس کو حامل بنایا گیا ہے اور یہ قرآن مجید جس ذات میں مجسم ہوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ روئے زمین پر جب سے کاروان آدمیت چلا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق سب سے اعلیٰ ترین مخلوق سب سے بلند ترین مخلوق جسے انک علی خلق عظیم کہا گیا، ورفعنا لک ذکرک کہا گیا، اور جس کو لولاک لما خلقت الافلاک کا مزداق قرار دیا گیا، وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کی ذات ہے، نہ نوح علیہ السلام کی ذات ہے، نہ خلیل علیہ السلام کی ذات ہے، نہ کلیم علیہ السلام کی ذات ہے، نہ مسیح علیہ السلام کی ذات ہے، مصطفیٰ سے افضل تو کوئی ذات نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد مصطفیٰ کون ہے؟ بعد مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ نے اپنی شبیہ کس کو بنایا ہے؟ اپنا عکس کسے بنایا ہے؟ یہ پورا قرآن مصطفیٰ نے کسے سنایا ہے؟ یہ پورا اخلاق مصطفیٰ نے کس کے حوالے کیا ہے؟ یہ وراثت کس کے حوالے کیا ہے؟ یہ کردار کس کے حوالے کیا ہے؟ یہ بلند ترین مقام جس پر اللہ نے انہیں فائز کیا تھا، یہ مصطفیٰ اپنے ساتھ لے گئے اپنے کمالات، یا کسی میں منتقل کر کے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت، اپنی سنت کسی ذات میں منتقل کر کے گئے، یا اپنے ساتھ کمالات لے کے چلے گئے، اپنی سنت اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اپنی سیرت اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور اپنا قرآن اپنے ساتھ لے کے چلے گئے؟ نہیں، قرآن چھوڑ کے گئے مصطفیٰ، یہ تعلیمات چھوڑ کے گئے مصطفیٰ، یہ بلند ترین اخلاق چھوڑ کے گئے مصطفیٰ، اپنی اعلیٰ ترین سیرت چھوڑ کے گئے مصطفیٰ، یہ اپنی بلند ترین سنت چھوڑ کے گئے مصطفیٰ. تو کس کی ذات کے حوالے کر کے گئے؟ کون تھا وہ جس میں اتنی استعداد تھی؟ شاگرد تو سب تھے، اصحاب تو سب تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اتنا عالی ظرف تھا کہ جو، دیکھیے کہتے ہیں کہ دینے والے میں بخل نہ ہو، لینے والے میں کمی نہ ہو، تو پھر پورا منتقل ہوتا ہے. انتقال میں جو مشکل پیدا ہوتی ہے، دیکھیے استاد جب اپنے کمالات منتقل کرنا چاہتا ہے تو یا استاد میں کمی ہوتی ہے یا شاگرد میں کمی ہوتی ہے. استاد میں یہ کمی ہوتی ہے کہ استاد بخیل ہوتا ہے، اپنے معلومات کو منتقل نہیں کرنا چاہتا، یا شاگرد میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ استاد کے پڑھائے ہوئے سبق کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے. تو یا مشکل شاگرد میں ہوتی ہے یا مشکل استاد میں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کس میں، آپ بتائیے کمی ہے، استاد جیسا مصطفیٰ نہیں، شاگرد جیسا علی نہیں. ایسا معلم کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ تعلیم و کتاب کے لیے بھیجا گیا ہے. بعثت نبی کا مقصد جو قرآن نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ نبی کیوں آئے ہیں؟ تاکہ پورے قرآن کو منتقل کر سکے. تعلیم کتاب کے لیے آئے ہیں اور تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، قلوب کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر نبی نے قلب کو پاک نہیں کیا، امت میں سے کسی ایک کا بھی اگر قلب پاک نہیں کیا، تو بعثت نبی نامکمل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ قلوب کو جلا بخشے. جب تک آئینے قلب میں صفا نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک جلوہ دکھائی نہیں دے گا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم کو مبعوث کیا گیا تزکیہ نفس کے لیے اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، تو کیا نبی نے تعلیم کتاب نہیں دی؟ کوئی امت میں ایسا نہیں تھا جو نبی کی تعلیمات کو لے سکے، یا لینے والے میں کمی تھی کہ کوئی نہیں تھا جو لے سکے، یا دینے والے میں نعوذ باللہ کمی؟ تو جب دونوں میں کمی نہ ہو، کہ لینے والے میں اتنی استعداد ہو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب، رسول اللہ نے مجھے ہزار باب کی تعلیم دی اور میں نے ہر باب سے ہزار باب کھولے. یہ ہزار باب کا علم دیا، یہ نبی کی صلاحیت کا ذکر کیا، اور ہر باب سے ہزار باب کھولے یہ اپنی صلاحیت کا ذکر کیا. نہ دینے والے میں کمی ہے نہ لینے والے میں کمی ہے، تو دینے والا اگر شہر علم ہے تو لینے والا باب العلم ہے. صلوات پڑھے محمد والا. میں کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ آپ یہ حکم پہنچا دیجئے، نماز کا حکم پہنچا دیجئے، روزے کا حکم پہنچا، اب نبی کا کام ہے کہ کسی ذات میں اسے منتقل کرتے جائیں، کوئی قبول کرتا جائے اور نبی اس کے حوالے کرتے جائیں. ایک ایک آیت نازل ہوتی رہی، دو مرتبہ قرآن نازل ہوا، ایک قرآن دفعتن نازل ہوا جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جسے کہتے ہیں کہ نزول دفعی، ایک ہے نزول تدریجی ایک ہے نزول دفعی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ہے نزول دفعی، یعنی ایک ساتھ کل قرآن نازل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی دنیا میں نازل کیا ہے. میں عرض کر چکا کہ دنیا تاریکی کا نام ہے، دنیا اندھیرے کا نام ہے، اور اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا. یہ جو نزول ہے وہ نزول دفعی ہے، دفعتن قرآن نازل ہوا ہے، کل قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جس کے لیے یہ آیت کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. یہ تو قلب مصطفیٰ ہے جس پہ قرآن نازل کیا گیا. ایک قرآن دفعتن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، ایک قرآن ہے جو تدریجن نازل ہوا، کبھی میدان میں نازل ہوا، کبھی محراب میں نازل ہوا، کبھی گھر میں آیت نازل ہوئی، کبھی دسترخوان پر نازل ہوئی، کبھی کوئی واقعہ پیش آیا اس وقت وہ آیت پہ آیت نازل ہوئی، جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. تو یہ پورا قرآن جو نازل ہوتا رہا اور مصطفیٰ اس قرآن کو امت تک منتقل کرتے رہے، اور امت میں کوئی بھی نہ ہو جو نبی کی بات کو مکمل سمجھ سکے اور نبی کی بات کو مکمل اپنے وجود میں اپنے قلب میں سما سکے، تو پھر اس قرآن کو پیش کرنے کا فائدہ ہی کیا جب لینے والا کوئی نہیں ہے. تو مصطفیٰ کی بعثت اس وقت مکمل ہوئی جب کل قرآن کو امیر المومنین نے اپنے قلب کی زینت بنا لیا. تبھی تو کہا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کل میں نے اشارے کیے تھے کہ جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے وہ ذات امیر المومنین کی ذات ہے. لوگ ایک ایک آیت پڑھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں کہ اگر ایک آیت کا علم آ جاتا ہے تو جو ہے شفا دے کہ قرآن سے شفا ہو، حکیم بن جاتے ہیں لوگ، دواخانہ کھول کے بیٹھ جاتے، روحانی امراض کا روحانی دواخانہ. یعنی ایک دو آیتوں کا علم ہو جائے تو اس سے انسان جو ہے دواخانہ کھول لیتا ہے، طبیب بن جاتا ہے. اب کوئی کل قرآن کا علم رکھ لے تو اب، اور جس کی سند اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ ذات امیر المومنین کی ذات ہے. عزیزان گرامی، جتنا کچھ امیر المومنین کے باب میں کہا جائے گا وہ کم ہوگا، اس لیے کہ جتنا کچھ آپ قرآن کے فضائل بیان کریں وہ کم ہیں. اسی طرح سے جتنا کچھ آپ امیر المومنین کے فضائل بیان کریں وہ کم ہیں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے پتے ورق بن جائیں, تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں, تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا دفتر مکمل, سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں, تب بھی امیر المومنین کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا جس قدر بھی آپ کی ذات پہ گفتگو ہوگی وہ کم کہلائے گی. ہم گفتگو کو مختصر کر کے بہت ہی چند جملوں میں سمیٹتے ہیں بات کو. امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کی زندگی ابتدائے بعثت سے لے کر نبی کریم کی رحلت تک, اور نبی کریم کی رحلت سے لے کے آپ کی شہادت تک, آپ کی زندگی مصائب سے دوچار رہی, مشکلات سے دوچار رہی. آپ کی زندگی مظلوم ترین زندگی آپ کی رہی ہے. یوں تو مورخین نے اور تاریخ نگاروں نے آپ کی زندگی کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے. پیدائش سے لے کر بعثت تک یہ ایک باب زندگی کا کہ آپ کے بچپن کے واقعات پیدائش سے لے کے بعثت تک. دوسرا دور شروع ہوتا ہے بعثت نبی سے لے کر ہجرت تک, ہجرت نبی تک. اور پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے ہجرت سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھا دور شروع ہوتا ہے وفات رسول سے خلافت تک, اور پانچواں دور شروع ہوتا ہے خلافت سے لے کر شہادت تک. پانچ حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا گیا. یہ تو ہے 63 سالہ ظاہری زندگی کی تقسیم, ورنہ ان کی روحانی زندگی, ان کی معنوی حیات کے یہ تقسیم نہیں ہے, یہ صرف ظاہری زندگی کی تقسیم ہے. اس ظاہری زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے, کتنے نشیب و فراز آئے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی کریم کی وفات کے وقت امیر المومنین 33 برس کے نوجوان تھے. یعنی جتنے واقعات بدر کے ہوئے ہیں, احد کے ہوئے ہیں, خندق کے ہوئے ہیں, خیبر کے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے واقعات, ہجرت کی شب بستر نبی پر سونے کا ذکر, یہ سارے کے سارے فضائل جو آپ نے سنے ہیں, سورہ بلق کی آئے, سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جانا, اور جو ہے حجت الوداع میں نبی کے ساتھ آپ کا ہاتھ اٹھایا جانا, اور من کنت مولا کی صدا, یہ سارے کے سارے واقعات 33 سال کی عمر سے پہلے کے ہیں. اب جو زندگی امیر المومنین کی شروع ہوتی ہے وفات نبی کے بعد سے لے کر خلافت تک, اس خلافت کے اس دور کی بھی صحیح طور پر مورخین نے عکاسی نہیں کی کہ کس قدر آپ نے اس دوران میں جو کارنامے انجام دیے ہیں, جو فتوحات اسلام میں ہوئی ہیں اس دوران میں, اس میں بھی علی ابن ابی طالب کا حصہ ہے. ابھی علی ابن ابی طالب کے مشوروں کے بغیر کوئی بھی معرکہ سر نہیں ہو سکتا تھا. یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کا مشہور ترین جملہ ہے, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یعنی عمر کو ہلاکت سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر کو ہلاکت سے علی نے بچایا کیوں ہے؟ عمر کے لیے بچایا یا اسلام کے لیے بچایا؟ عمر عزیز ہے یا اسلام عزیز ہے؟ نہیں, عمر عزیز نہیں ہے, اسلام عزیز ہے علی کے لیے. رسول اللہ کی سیرت عزیز ہے, نبی کی سنت عزیز ہے, نبی کی سیرت عزیز ہے. اس کو بچانے کے لیے دربار خلافت تک پہنچ گئے علی, اور جا کر مدد فرمائی. اور جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو کہتے, خود حضرت عمر کہتے کہ ابو الحسن کو بلاؤ کہ یہ مسئلہ ان کے بغیر حل ہونے والا نہیں. ام المومنین کہتی ہے अअलमकुम अलीम अखवाकुम अली, तुम्हारे दरमियान सबसे बड़े आलम अली हैं, सबसे बड़े काजी अली हैं। अगज़ाकुम अली, तुम्हारे दरमियान सबसे बड़े काजी अली हैं, तुम्हारे दरमियान सबसे ज़्यादा जानने वाले यानी सुन्नत नबी के जानने वाले, कुरान के जानने वाले, शरीयत के जानने वाले, दीन के जानने वाले, इस्लाम के जानने वाले, तुम्हारे दरमियान अली से बेहतर कोई नहीं है। ये बात सारे असहाब जानते हैं, खलीफे वक्त जानते हैं कि अली के बगैर खिलाफत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि नबी इस मौके पर होते तो क्या करते, मसला पेश आता है। बैतुल माल की तकसीम अगर नबी होते तो कैसे करते, जंग में नबी का किरदार कैसे होता, घर में नबी कैसे रहते, बच्चों के साथ नबी कैसे रहते, दोस्तों के साथ नबी कैसे रहते, असहाब के साथ नबी कैसे रहते, अजवाज के साथ नबी कैसे रहते, घर की जिंदगी कैसी होती, मैदान की जिंदगी कैसे होती, खजावत की जिंदगी कैसे होती, नबी इस वक्त होते तो कैसे फैसला करते, यह सब कौन बताएगा, यह सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के कोई नहीं बता सकता। यह वजह है कि अली की जरूरत जमाने को थी, जमाने को है। आज कोई भी हुकूमत अली के तर्ज जिंदगी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यही वजह है कि अगर कोई हुकूमत अगर आज कामयाब हो रही है, कदम कदम पे कामयाब हो रही है, 40 साल इस हुकूमत ने गुजार दिए और कहा कि हम जो हुकूमत चला रहे हैं ये हुकूमत हुकूमत अलवी है, हम अली इब्ने अबी तालिब के तर्ज पर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो कामयाबी मिल रही है। अगर कल इस्लाम को फतूहात मिली थी हजरत उमर के जमाने में तो अली की वजह से, आज अगर ईरान को फतूहात मिल रही है तो अली इब्ने अबी तालिब की वजह से। कल बात आ गई है तो अर्ज करूं कि कल अगर ईरान फतह हुआ था हजरत उमर के जमाने में तो अली के मशवरे से, अगर आज ईरान बचा है तो अली इब्ने अबी तालिब की तरह से जिंदगी की वजह से, तो अली का एहसान कल भी ईरान पे था, अली का एहसान आज भी ईरान पर है। और पूरी जिंदगी अगर ईरान वाले इस नेमत को का शुक्र बजा लाए तो कम है। आज जो तमाम मुसलमानों के दरमियान में, तमाम हुकूमत हाय इस्लामी के दरमियान में, कल भी ईरान था अज़ीज़ाने गिरामी, आज भी ईरान है, कल का ईरान और था, आज का ईरान और है। ये वो ईरान है आज का जिसका ख्वाब कल इकबाल ने देखा था, तहरा हो अगर आलम मशरिक का जनीवा, शायद के कुरे अर्ज की तकदीर बदल जाए। तहरा हो अगर आल, किसी का नाम नहीं लिया, रियाज का नाम नहीं लिया, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, इकबाल ने इस्तंबुल का नाम नहीं लिया, इस्लामबुल उसका नाम है, लेकिन किसी का नाम नहीं, तहरा हो अगर आलम मशरिक का। ये इल्हामी शेर है। आज इस शेर की तफसीर मालूम हो रही है कि इकबाल ने रोजन से क्या देख लिया था। ये हुकूमत अगर कामयाब है तो अजीज़ाने गिरामी उस नाम अली की बरकत है। आज खामेनाई को हयात मिल रही है तो इस नाम की बरकत से, अगर इराक बचा है तो अली सिस्तानी के इस अली के नाम की बरकत से, इराक भी बचा है तो एक अली के नाम की वजह से, ईरान भी बचा है तो अली के नाम की वजह। इस नाम में कितनी तासीर है कि इस्लाम पहचाना जाता है तो इस नाम से, मशायखीन जाने जाते हैं तो इस नाम से, वली पहचाने जाते हैं तो इस नाम से, गौस जाने जाते हैं तो इस नाम से, कि चाहे गौस हो के वली हो, चाहे जुनैद हो के शिबली हो, चाहे बायजीद बस्तामी हो के गौसे आजम हो, सब कहते हैं कि हमारा सिलसिला अली से मिलता है, और अली का सिलसिला रसूल से मिलता है, रसूल का सिलसिला ज़ाते खुदा से मिलता है, ये सिलसिला मुस्तकीम है। खल्क में, उम्मत में अली से बेहतर कोई नहीं। النبیوں میں مصطفیٰ سے بہتر کوئی نہیں اور خداؤں میں اللہ سے بہتر اور کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے خدا کے. اور مصطفیٰ کے اوپر جو رسالت صادق آتی ہے, جو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا, اگر کوئی رسول ہے تو بس ایک ہے, ایک رمز ہے. 1,24,000 کس کو معلوم کہ کتنے ہیں انبیاء, ایک رمز ہے, ایک راز ہے, کتنے تھے انبیاء کسی کو خبر نہیں ہے, ایک رمز ہے. وہ رمز یہ ہے کہ یا ہے تو ایک ہے, اگر ہیں تو پھر دو ہیں, اور اگر ہیں تو چار ہیں, اور پھر صفر 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 ہیں. ایک ہے دو ہے, ایک ہے تو مصطفیٰ ہے, دو ہیں تو مصطفیٰ اور خلیل ہیں, چار ہیں تو پھر موسیٰ بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, نوح بھی ہے, آدم بھی ہیں, اور اس کے بعد سارے انبیاء ہیں سارے. یہ ایک راز بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمارے فہم کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال عزیزان گرامی, مصطفیٰ کی اگر کوئی شبیہ ہے تو علی کی ذات ہے. بات کو میں تمام کر دوں کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں تین چیزیں بہت نمایاں ہیں. ایک ہے اقتدار علی, ایک ہے مظلومیت علی, اور ایک ہے کامیابی علی. بس بات ختم ہو گئی, اس کی تفسیر پھر کبھی تشریح کسی اور وقت کے لیے رکھ لیجئے. آج صرف آپ کو فہرست سنا دیا میں نے کہ گفتگو کو تمام کر دوں کہ اقتدار علی, امیر المومنین نے اقتدار لیا وہی اپنے شرائط پر. اگر لینا ہوتا, زبردستی سے لینا ہوتا تو بعد نبی لے لیتے, اور اگر شرائط کے ساتھ لینا ہوتا تو تیسرے دور خلافت میں لے لیتے. نہ چھین کے لیا, نہ شرائط کے ساتھ لیا, چوتھے دور میں اگر لیا تو اپنے شرائط پہ لیا, ان کے شرائط پہ نہیں, بلکہ امت نے جمہور کی شکل میں, ساری امت آئی تھی سوائے چند افراد کی. ان کو الگ سے مسجد میں بلا کے پوچھا گیا, آپ لوگ کیوں نہیں بیعت کی؟ صرف چند افراد, پوری امت مل کر بیعت کی ہے. امیر المومن کے ہاتھ پر جتنا جمہور نے بیعت کی ہے اتنا کوئی بھی آپ انتخاب دیکھیے. خلیفہ اول کا انتخاب کیسے ہوا؟ صحیفہ میں چند اصحاب کے درمیان ہوا. دوسرے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر نے منسوب کر دیا حضرت عمر کو, ایک آدمی نے منسوب کر دیا دوسرے آدمی کو, کسی نے بھی رائے نہیں دی. تیسرا انتخاب کیسے ہوا؟ 6 نفری کمیٹی کی وجہ سے ہوا. اگر جمہور کا اتفاق ہوا ہے, امت نے اگر کسی کی ذات پر اتفاق کیا ہے کہ ساری امت نے, سارے اصحاب نے اگر اتفاق کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا انتخاب خلافت ہے, جو چوتھا دور ہے. آپ دیکھیے, امت جمع ہو گئی تھی, سب نے مل کے اقتدار حاصل کیا. تو اس اقتدار کے دوران میں امیر المومنین ناقصین سے لڑے, فاسدین سے لڑے, صفین والوں سے لڑے, جمل والوں سے لڑے. اس دوران میں امیر المومنین نے اپنی حکومت چلانے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی چال بازی نہیں کی, نعوذ باللہ, کوئی سیاست نہیں برتی, کوئی پینترا بازی نہیں بدلی. امیر المومنین جب خلافت پر پہنچے تو سارا عالم اسلام آپ پر متحد ہوا سوائے ملک شام کے, کہ شام والوں نے بیعت نہیں کی. تو امیر المومنین ان سے سیاست والوں سے سیاست چل سکتے تھے لیکن نہیں چلی. امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ پینترائی بازی سے حکومت حاصل کریں یا حکومت پر رہیں, یہ امیر المومنین کی شفافیت تھی. تبھی تو جوش ملی آبادی ایک جگہ لکھتا ہے کہ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. کیسا جملہ ہے؟ پھر سے میں کہوں, علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. اقتدار کے بعد, خلیفہ بننے کے بعد, سارے لوگوں کی بیعت کر لینے کے بعد بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑ دیا. کچھ لوگ صفین میں جا کے علی سے لڑے, مقابلے میں آئے, شام والے لشکر لے کے آئے, ام المومنین کو لوگوں نے تیار کیا, جمل کا مارکہ ہوا, صفین کا مارکہ ہوا, کچھ لوگ علی کے لشکر سے جدا ہو گئے, نہروان والوں سے جنگ ہوئی, تو خاصتین سے, مارقین سے, سب سے علی لڑے, جمل والوں سے لڑے, خوارج سے لڑے, اور صفین والوں سے, شام والوں سے لڑے, تینوں محاذوں پر علی جنگ کیے دوران اقتدار. اور اس اقتدار کے دوران امیر المومنین نے جو تربیت فرمائی ہے, ایک شاہکار پیش کیا ہے دنیا کے سامنے, وہ عبداللہ ابن عباس کی شکل میں پیش کیا, مالک اشتر کی شکل میں پیش کیا, محمد ابن ابی بکر کی شکل میں پیش کیا, کہ میری تربیت کے یہ نمونے ہیں. میری تربیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو آؤ محمد ابن ابی بکر کو دیکھو, میری تربیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو آؤ مالک اشتر کو دیکھو, میری تربیت کا نمونہ دیکھنا ہو تو مفسر قرآن ابن عباس کو دیکھو, یا اس کے علاوہ اور بھی امیر المومنین کے جو شاگرد ہیں, کمیل ہیں وغیرہ. امیر المومنین اقتدار پہ پہنچ گئے مگر مظلومیت علی ختم نہیں ہوئی. میں نے کیا کہا, تین چیزیں علی کے ساتھ رہی, اقتدار, مظلومیت اور کامیابی. اقتدار امیر المومنین کا, شاندار دور حکومت, لیکن اس میں مظلومیت بھی ساتھ رہی, جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا کہ علی کا درد دوران خلافت کیا رہا, پوری زندگی کیا علی درد محسوس کرتے رہے بعد رسول. رسول تھے تک رسول کا ساتھ تھا, اس کے بعد کیا تھا, علی اور تنہائی. ڈاکٹر شریعتی نے اسی پر ایک کتاب لکھ دی, کتاب کا نام ہی یہی ہے, علی اور تنہائی. علی اتنے تنہا ہو گئے جب کنویں میں جا کر منہ ڈال کے اپنے حقائق کو پیش کرتے تھے, درد دل بیان. علی کا درد دل سننے والا, علی کا درد کچھ اور ہے, ہمارا درد کیا ہے کہ علی کے سر پہ شمشیر لگی, یہ ہمارا درد ہے علی کے تعلق سے. لیکن علی کو شمشیر کا درد نہیں ہے, علی کو تنہائی کا درد ہے. ان کے درد کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور ہمارے درد کو علی درد نہیں سمجھتے, ان کے درد کو ہم درد نہیں سمجھتے, ہمارے درد کو علی درد نہیں سمجھتے. ہمارا درد یہ ہے کہ علی کا سر شکافتہ ہوا, علی کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ میرا سر شکافتہ ہوا, علی کو درد یہ ہے کہ کوئی میری بات سننے والا نہیں, کوئی میری پیروی کرنے والا نہیں, کوئی میرے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں, کوئی میرے افکار اور میری سنت کو لینے والا نہیں, کوئی میرے کردار کو اپنانے والا. وہ تنہائی کی مظلومیت علی کی آج بھی زندہ ہے, علی کا درد آج بھی ہے, لیکن کوئی علی کا درد سمجھنے والا نہیں, علی کے درد کو ہم نہیں سمجھ پاتے, ہمارے درد کو علی درد نہیں سمجھتے. مظلومیت علی ہمیشہ علی کے ساتھ رہی. علی اقتدار پہ پہنچے مگر مظلوم تھے, بیت المال حاصل ہوا مگر علی مظلوم تھے, اقتدار تک پہنچے مگر مظلوم تھے. مظلومیت, لوگ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہر حاکم سے اس کی رعایا پریشان ہوتی ہے, میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان. یہی ہوتا ہے حق و انصاف کی حکومت میں. امام خمینی رحمۃ اللہ یاد آتے ہیں مجھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی, بڑے چنگے تھے, بڑے طاقتور تھے, بڑی اچھی صحت تھی, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ترکی جا رہے ہیں, فرانس جا رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں, لیکن جیسے ہی اقتدار ملا کمزور ہوتے چلے گئے, گھلتے چلے گئے, گھلتے چلے گئے, یہاں تک وہ ضعیف ہو گئے تھے. ان کو عینک نہیں تھی, ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی دوا نہیں کھاتے تھے, لیکن اتنے بیمار ہوئے کہ آخر میں جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. سات آٹھ سال میں گھلتے چلے گئے, آخری کے تین سال میں تو باہر نکلتے بھی بہت کم تھے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کتنے اچھے تھے خلافت سے پہلے, لیکن خلافت کے بعد علی ابن ابی طالب کی مشکلات میں اضافہ ہوا, مظلومیت اور بڑھی یہاں. لیکن مظلومیت کے باوجود علی ناکام نہیں ہوئے, آخر میں اعلان کر کے اس دنیا سے گئے, فزت و رب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم, علی ناکام نہیں ہوا. علی ہر منزل پہ، اس لیے کہ علی نے رضائے خدا کو نہیں چھوڑا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے پھر اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. جب جان جس کی تھی اس کے جب امانت کو حوالے کر دیتا ہے تو آدمی کو سکون مل جاتا ہے کہ جیسی امانت اللہ نے دی تھی ویسی ہی امانت میں اسے لوٹانے میں کامیاب ہو گیا. علی کا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حکم رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ برائے انتقام شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، برائے دور صاحب الفخار حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جلد جلد دور کے گئے جوش ایمانی کے ساتھ تہ دل سے بلند تر سلوان.
نعرے نے ذہن کو پلٹ ہی دیا. دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے خون کا بدلہ کون لے گا، سوال یہ. سار اللہ کون ہیں جن کے خون کا بدلہ اللہ لے گا؟ اللہ جن کے خون کا بدلہ، علی کے خون کا بدلہ اور حسین ابن علی کے. یا سار اللہ وابن سارہ، وہ بھی سار اللہ ہے اور علی بھی سار اللہ ہے، حسین خود سار اللہ ہے اور حسین کے جو باپ ہیں وہ بھی سار اللہ ہے. سار اللہ یعنی خون خدا. خون خدا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شہادت کا بدلہ خون بہا اللہ لینے والا ہے، انتقام خون حسین اللہ لینے والا ہے اور انتقام خون علی بھی اللہ لینے والا ہے. مظلومیت علی، شہادت علی. عزیزان گرامی، امیر المومنین کا جو سر شگافتہ ہوا ہے، امام حسن مشتبہ آئے ہیں دوڑتے ہوئے، تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بالکل کہتے ہیں کہ شہادت کے امیر المومنین کا وہی منظر تھا جو منظر میں نے کل آپ کے سامنے شہادت رسول کا پیش کیا. کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر خیمے میں پہنچی اور گھر میں پہنچی تو ایسے محسوس ہوا جیسے دنیا سے مصطفیٰ چلے گئے ہوں. جس وقت سرور کائنات اس دنیا سے اٹھے تھے تو جو رنگ کائنات کا تھا وہی رنگ اس وقت بھی دیکھا گیا جو ماحول شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دیکھا گیا، جو گریہ و زاری، جو جدائی کا غم، جس طرح سے فاطمہ بلک رہی تھی جدائی نبی پر، اسی طرح کا داغ جناب زینب محسوس کر رہی تھی شہادت امیر المومنین کے موقع پر. جیسے نبی ساتھ چھوڑ کے فاطمہ کا گئے تھے ویسے علی زینب کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. امیر المومنین کی شہادت اتنی بار تھی، اتنی کرا تھی، حسن مشتبہ نے جب دیکھا کہ باپ کا سر شگافتہ ہے، ریش مبارک خون سے تر ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، سر کو لیتے ہیں اور اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ اشک جاری ہو جاتے ہیں، رخسار علی پر جب یہ آنسو گرتے ہیں تو آنکھ کھول کے دیکھتے کہتے ہیں، حسن مشتبہ تم کیوں گریا کر رہے ہو میرے لال، میں تنہا نہیں رہا. ابھی تک آپ نے سنا نا کہ علی تنہا تھے، اب بشارت دیتے ہیں میرے لال میرا درد ختم ہو گیا، اب میں جماعت کے ساتھ ہوں. تم سننا چاہتے ہو میں کس جماعت کے ساتھ اس وقت ہوں؟ میرے ساتھ رسول اللہ ہے، اب اس وقت حضور آ چکے ہیں، میں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوں. میرے لال اب میں تنہا نہیں رہا، محمد آ چکے، فاطمہ چکی، اب علی تنہا نہیں رہے، اب میرے لال مجھے رخصت کر دو. حسن مشتبہ امیر المومنین کو لیے ہوئے گھر پہنچے اور ادھر فضاؤں میں آوازیں گونجنے لگی، لتحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم مرکان ہدایت منہدم ہو گئے، اس دنیا سے علی رخصت ہو گئے. ستارے آسمانوں سے ٹکرا رہے تھے، آسمان خون کے آنسو رو رہا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، جو زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ قبل اول کو آزاد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اور اس سال جو پورے مسلمان مل کر جو یوم القدس منا رہے ہیں پروردگار اس یوم القدس کو کامیاب فرما، اور یہ ہمارے جلوس کو آخری جلوس قرار دے انشاءاللہ، آئندہ سال تک اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے اور فلسطین آزاد ہو جائے، قبل اول کی آزادی کے بعد انشاءاللہ ظہور امام مہدی کا وقت قریب آ جائے گا، اور پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے ناصروں میں شمار فرما.